سبق نمبر 23. عزیز سامعین، السلام علیکم. ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ اس انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے یہ پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی. پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم کی قربانی عید الاضحیٰ کی بابت سیکھا. انجیل مقدس میں اس اہم کہانی کا دلچسپ خلاصہ یوں بیان ہوا ہے: ایمان ہی سے ابراہیم نے ازمائش کے وقت اضحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اضحاق اسے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے بھی جلانے پر قادر ہے. چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر اسے ملا. ہمارے پچھلے 5 سبق حضرت ابراہیم کی زندگی کی کہانیوں کے بابت تھے. توراہ شریف کے اندر پیغمبر خدا حضرت ابراہیم سے متعلق اور بھی کئی کہانیاں ہیں جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان سب کو دیکھیں. تو بھی ابراہیم کو چھوڑ کر اس کی نسل کی کہانیوں کو سامنے رکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے کچھ کہا جسے جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک دن خدا نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ اس کی نسل کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا. اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے. لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے. گویا خدا پاک ان الفاظ میں اعلان کر رہا تھا کہ ابراہیم کی نسل مصر کے علاقے میں غلامی کی زندگی گزارے گی. خدا کریم نے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ 400 سال کے بعد وہ انہیں مصریوں کی غلامی سے رہائی بخشے گا. خدا نے چاہا تو اگلے 4 سبقوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مختصر نبوتیں عین اسی طرح پوری ہوئیں جہاں خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا تھا. پھر 25 باب میں خدا کا کلام فرماتا ہے، اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اضحاق کو دیا، اور ابراہیم کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی. تب ابراہیم نے دم دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا. اور اس کے بیٹے اضحاق اور اسماعیل نے مکفیلیا کے غار پر جو ممرے کے سامنے حتی سر کے بیٹے حسرون کے کھیت میں اسے دفن کیا. یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہیم نے بنی حت سے خریدا تھا، اور وہیں ابراہیم اور اس کی بیوی سارا دفن ہوئے. اس طرح خدا کا دوست ابراہیم خداوند کی حضوری میں داخل ہوا جیسے وہ جانتا پہچانتا اور محبت کرتا تھا. ہم اپنے سبق کا جو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم سے متعلق ہے کیسے خلاصہ دیں اور اس سے کیسے نتیجہ عکس کریں؟ شاید 2 سوالوں کے جواب دے کر. خدا پاک نے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر سے نکلنے اور دوسرے ملک میں جانے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ ابراہیم کو ایک نئی قوم بنائے جس سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہو کر دنیا میں آئے. خدا نے ابراہیم کو راست بازوں میں کیوں شمار کیا، اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی حضوری میں کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ ابراہیم نے خدا کے فرمان کا یقین کیا. حالانکہ یہ آسان نہ تھا بلکہ انتہائی مشکل تھا. ابراہیم خدا کے وعدوں پر ایمان لایا، اس لیے وہ ایمان کے باعث بچایا گیا، نہ کہ اپنے اعمال کے باعث. خدا کا پاکلام اسی بات کی گواہی دیتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور وہ خدا کا دوست کہلایا. پیدائش کی کتاب کے 25 باب میں ابراہیم کی نسل کی تاریخی کہانی آگے چلتی ہے. توریت کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے ہم اضحاق اور اس کے 2 جڑواں بیٹوں کی کہانی سنتے ہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اضحاق کا نسب نامہ یہ ہے. ابراہیم سے اضحاق پیدا ہوا. اضحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربیکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیتیل رامی کی بیٹی اور لابن رامی کی بہن تھی. اور اضحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خدا نے اس کو قبول کیا، اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی، और उसके पेट में दो लड़के आपस में मुजामत करने लगे। तब उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूं, और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उसे कहा, दो कौमें तेरे पेट में हैं और दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वजह हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तवाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसे जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसू रखा। और इसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसू की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब को रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था, और वो लड़के बढ़े और ईसू शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। अब हमने देखा कि इसहाक और रिबका के जुड़वां बेटे पैदा हुए जिनका नाम ईसू और याकूब रखा गया। वो जुड़वां थे मगर एक जैसे ना थे। जैसे ईसू बड़ा हुआ तो वो दुनिया की आरजी चीजों की फिक्र करता था, लेकिन याकूब खुदा के कलाम को कीमती जानता था क्योंकि वो हमेशा कायम है। ईसू खुदा के उन वादों की परवाह ना करता था जो खुदा ने उसके दादा इब्राहिम से किए थे और इसहाक से किए थे कि वो उनसे एक नई कौम को पैदा करेगा। याकूब खुदा के वादों पर यकीन रखता था और वो खुदा की तरफ मायल रहता था। चूंकि ईसू पैलौठा था इसलिए इंसानी रीत के मुताबिक वो पैलौठे का हक का वारिस था और बड़ी कौम का बाप बनने का दारोमदार था उस पर, जिसका वादा उसके दादा हजरत इब्राहिम से खुदा ने किया था और फिर उसके बाप इसहाक से किया था। दोनों के पैदा होने से पहले ही खुदा ने उनकी मां रिबका से कह दिया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। चूंकि खुदा को पहले ही मालूम था, इसलिए वो फरमा रहा था कि पैलौठे का हक ईसू का नहीं बल्कि याकूब का होगा, और नई कौम ईसू से नहीं बल्कि याकूब से होगी। याकूब को चाहिए था कि वो सब कुछ खुदाए कादिर के हाथों में देते हुए उस वक्त का इंतजार करता रहता जब खुदा ने अपनी कुदरत से उसे एक खास वक्त पर पैलौठे के हक का वारिस बनाना था, मगर याकूब ने इंतजार न किया। अब देखते हैं कि याकूब ने अपने बड़े भाई ईसू से पैलौठे का हक लेने के लिए क्या चाल चली। खुदा का कलाम बयान करता है, और याकूब ने दाल पकाई और ईसू जंगल से आया और बेदम हो रहा था, और ईसू ने याकूब से कहा कि ये जो दाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं, इसलिए उसका नाम अदवाम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज पैलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसू ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पैलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पैलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ईसू को रोटी और मसूर की दाल दी और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसू ने अपने पैलौठे के हक को नाचीज जाना। सामिन, क्या आपकी समझ में आया कि ईसू ने क्या किया? उसने रोटी के मामूली से लुकमे के बदले में अपना पैलौठे होने का हक याकूब को दे दिया। फर्ज करें, एक अमीर आदमी था, उसके दो बेटे थे। अमीर आदमी खेतों का, मकानों का और बहुत सारे मालो दौलत का मालिक था। पैलौठे को उसकी दौलत और सारी विरासत में हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक रोज बड़ा भाई जंगल से आता है और वो छोटे भाई को मछली और चावल पकाते हुए देखकर पास बैठ जाता है। पैलौठा छोटे से कहता है कि देख, मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है, अपने चावल में से मुझे भी कुछ दे दे। तब छोटा भाई जवाब में कहता है, मैं ऐसे तुझे नहीं दूंगा बल्कि तेरे हाथ में बेचूंगा। बड़ा भाई पूछता है कि तू ये कितने में देगा? छोटा भाई जवाब देता है कि पैलौठा होने की हैसियत से तेरी जो जायदाद बनती है तू मुझे दे दे तो मैं चावल तुझे दे दूंगा। तब बड़ा भाई जवाब देता है, ठीक है, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, ये सारी पैलौठे की जायदाद मेरे किस काम की। बस बड़ा भाई अपनी सारी विरासत अपने छोटे भाई के नाम कर देता है। हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया जाता है। फिर बड़ा भाई बैठकर पेट भरकर खाता पीता है और अपनी राह चल देता है। हम इस पैलौठे को क्या कहेंगे जिसने चावल के प्याले और थोड़ी सी मछली के बदले में अपनी सारी जायदाद यानी खेत, मकान, नकदी और अपना सारा अख्तियार अपने छोटे भाई को दे दिया। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बड़ा ही बेवकूफ था। तो जैसे इस पैलौठे ने अपने बाप की नेमतों और दौलत और जायदाद को बेकीमत और फजूल जानकर اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا، بالکل اسی طرح عیسو نے خدا تعالیٰ کی برکات کو اور دائمی نعمتوں کو ناچیز جانا۔ عیسو نے جن چیزوں کو ناچیز جانا وہ سب انمول تھیں، اور دنیا میں ان برکتوں کی قیمت کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عیسو نے جسے ناچیز جانا وہ تو نئی قوم کا حصہ ہونے کا حق تھا، جس میں سے دنیا کے نجات ہندے نے وجود میں آنا تھا۔ عیسو اور یعقوب کی کہانی سے خدا ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ ہم عیسو کے نقشے قدم پر نہ چلیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں دنیا کی فانی چیزوں سے اور عیش و عشرت سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ دنیاوی لذت چند روزہ ہے اور نجات کی باتیں دائمی خوشی اور ابدی لذت کا باعث ہیں۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ عیسو خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو گیا کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو ناچیز جانا۔ تو خدا تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہوئے خبردار کرتا ہے کہ عیسو کے قدموں پر قدم نہ رکھو، میں جو برکت تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کی قدر کرو، نہ کہ اس کو ناچیز جانو۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ آپ خدا کی برکتیں چاہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے اور آپ کو بڑی بڑی برکتیں دینا چاہتا ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ آپ روٹی پانی اور مال و دولت کی بجائے خدا کے کلام کو پہلا نمبر دیں، اس کی سب سے زیادہ قدر کریں۔ پھر جو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ آپ کو اس کی سمجھ آنے لگے گی۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے سب گناہ معاف ہوں، ہمارے دلوں کی نفرتیں، دھوکے بازیاں اور منافقتیں ختم ہوں، اور سچی محبت پیدا ہو، اور ہم خدا کی محبت سے بھر جائیں، خوشی سے معمور ہوں، امن، سلامتی اور یقین ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ یہ برکتیں سی وراثت کا حصہ ہیں جو خدا ہر بنی آدم کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کی باتوں کو دل و جان سے تلاش کریں اور اپنی زندگی میں انہیں داخل کریں۔ جو شخص خدا کی ان برکتوں کو سچے دل سے قبول نہیں کرتا، وہ ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یا جسے شہد کی ضرورت ہو وہ مکھیاں اڑائے۔ کیا آپ خدا کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر کلام مقدس میں خدا کے کیے ہوئے وعدوں کو ڈھونڈ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا آپ خدا کے ان وعدوں سے واقف ہیں؟ انسانی عقل سے یہ بالا تر ہیں۔ کیا آپ فوقیت دیتے ہیں ان چیزوں کو، یا پھر آپ دنیا کی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ بستے ہیں، کچھ وہ جو دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، دنیاوی شان و شوکت اور فانی جو ہے عزت و وقار کی کھوج میں دن رات گزار دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابدی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور خدا کے کلام اور اس کے وعدوں کو مان کر ان پر قائم رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ان میں سے آپ کس فہرست میں شامل ہوتے ہیں؟ زبور کی کتاب کے پہلے باب میں ذرا سنیے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداون کی شریعت اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے، اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹھے ہونے کا حق بیچ ڈالا۔ عزیز سامعین، آج ہم یہیں تک محدود رہیں گے۔ خدا کے فضل سے آئندہ ہم توریت کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے یعقوب کی کہانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام کا خبردار کرنے والا سبق آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسرے اس آیت پر بھی غور فرمائیے، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं और ना कोई हरामकार या ईसु की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पलौठे होने का हक बेच डाला।